نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام علماء کرام اور میرے عزیز بزرگوں اور بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن و حدیث کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے جس کی بنیاد اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث پر ہے، اور کائنات میں واحد جماعت اہل حدیث ہے جو اپنے تمام مسائل کو کتاب اور سنت پر پرکھتے ہیں. باقی جتنے بھی طبقات ہیں ہر کسی نے کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی الگ طریقہ اور راستہ اپنایا ہے. اہل حدیث کی دعوت، اس کا عقیدہ ہر مسئلے میں قرآن اور حدیث پر ہی مشتمل ہے. ہم نے کبھی کسی شخص کی، کسی علاقے کی، और किसी कौम की दावत नहीं दी। जब भी दावत देते हैं तो अल्लाह के कुरान की दावत देते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस की दावत देते हैं। यही दो चीजें हक हैं। जो शख्स कुरान और हदीस को थाम लेता है वो कभी भी गुमराह नहीं होता। मुस्तदरक हाकम में और किताब सुन्ना में इमाम इब्न अबी आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस नकल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम मा इन इत्तसमतुम बिही फलम तज़िल्लु अबदा। मैं तुम्हें ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुमने इसे मजबूती से थाम लिया तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। वो चीज क्या है? किताबुल्लाह है व सुन्नत रसूल ही। एक अल्लाह की किताब और दूसरी उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो कुरान हकीम भी हक है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी हक है। और जो आदमी इस हक को मानने वाला है वो आले हक में से है और वही सच्चा है। कुरान हकीम पर आप गौर फरमाएं, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इस हक की वजाहत की है। फरमाया, इन्ना अरसलनाक बिलहक के बशीरा व नजीरा, हमने आपको हक के साथ भेजा है, खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर। यानी जो चीज आप लेकर आए हैं वो हक है, वो अल्लाह की वही है, वो सच्ची बात है। एक और मुकाम पर अल्लाह ने फरमाया, ईमानदार वो लोग हैं, लजीन आमनु बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन वहुल हक्कु मिन रब्बिहिम, जो उस बात पर ईमान ले आए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया और वही उनके रब की तरफ से हक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चीज नाज़िल हुई है वो अल्लाह का कुरान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत है। जैसे कुरान अल्लाह पाक ने नाजल फरमाया, हदीस भी अल्लाह ने नाजल की है और अल्लाह की वही है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कुल्लो मा कालहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुव मिम्मा फहमहु मिनल कुरान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात भी कहते थे वो अल्लाह का कुरान समझकर ही कहते थे, वो अल्लाह की वही होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात वो कुरान हकीम की तशरीह तफसीर और तौज़ीह हुआ करती थी। तो कुरान पाक जिस तरह हक है इसी तरह रसूलुल्लाह की हदीस भी हक है। मुस्तदरक हाकम में, सुनन अबी दाऊद में, जामे बयान इल्म में और तबकात इब्ने साद में हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त गुफ्तगू फरमाते थे अपनी जुबान मुबारक से जब कलेमात अदा करते थे तो आपके सहाबा किराम में से कई उसको लिख लेते थे, जिनमें अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हो भी थे। किसी ने उन्हें कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खुश होते हैं और कभी नाराज होते हैं, तुम खुशी में भी अल्लाह के नबी की बात लिख लेते हो और नाराजगी में भी उनकी बात लिख लेते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह बात मालूम हुई कि कुरैशियों ने अब्दुल्लाह बिन अमर से कहा है कि خوشی میں بھی تم اللہ کے نبی کی بات لکھتے ہو اور ناراضگی میں جب آپ کلمات بولتے ہیں وہ بھی تم لکھ لیتے ہو. بلایا اور بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے کہا اکتب یا عبداللہ فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق. اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا, اے عبداللہ بن عمر میری جو بات تم سنتے ہو لکھ لیا کرو, اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری زبان سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ بھی حق ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک کافر حارس بن سواد نامی سے ایک گھوڑا خریدا, سفر میں تھے. بلاخر آپ نے کہا تم آؤ میں تمہیں قیمت لا کر اس کی دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے تھے, وہ آپ کے پیچھے آ رہا تھا. آپ تیزی سے چلے, گھر گئے, قیمت لے کر آئے. اس نے آپ کے آنے سے پہلے پہلے وہ گھوڑا کسی اور کو مہنگے داموں بیچ دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ قیمت لے لیجئے اور جو میں نے سودا کیا تھا وہ جانور میرے حوالے کیجیے. اس نے کہا میرا آپ سے کوئی سودا نہیں ہوا, کوئی میں نے آپ کے آگے گھوڑا نہیں فروخت کیا. اب جب بات ہوئی تھی اللہ کے نبی اور اس کافر کے سوا تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا, اختلاف ہو گیا. اب اتنے میں ایک صحابی خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتے ہیں, بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب ہم نے بات کی تھی تیسرا بندہ کوئی موجود نہیں تھا, آپ کیسے گواہی اور شہادت دیتے ہیں. فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر آپ نے کہا ہے کہ میں نے سودا کیا ہے تو خزیمہ گواہی دیتا ہے کہ واقعی آپ نے سودا کیا ہے, اس لیے انک لا تقول الا حقا, آپ حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتے. اگر آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے سودا کیا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ نے سودا کیا, اس لیے کہ آپ جو بات کہتے ہیں وہ حق ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا, خزیمہ جاؤ آج کے بعد جہاں دو بندوں کی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے تو اکیلا ہی شہادت اور گواہی دے دے, تیرے اکیلے کی گواہی دو گواہیوں کے قائم مقام ٹھہرے گی. اس صحابی کو ذو شہادتین کہتے, دو گواہیوں والا. تو کہا انہوں نے کیا کہ انک لا تقول الا حقا, آپ جو بات کہتے ہیں وہ حق ہی ہوتی ہے. تو ہمارا ایمان ہے کہ حق بات اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. قرآن اور حدیث حق ہے, جو چیز اس سے ٹکرا جاتی ہے وہ باطل ہے. قرآن اور سنت کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ حق نہیں ہوگا, وہ باطل ہوگا. حق وہ چیز ہوگی جو اللہ کے قرآن سے ثابت ہوگی یا نبی کی حدیث سے ثابت ہوگی. تو میرے بھائیو, جو آدمی قرآن اور حدیث کو مانتا ہے وہ آل حق ہے, وہ کامیاب جماعت ہے, وہ طائفہ منصورہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تزال طائفہ من امتی منصورین علی الحق, میری امت میں سے ایک گروہ, ایک طائفہ, ایک جماعت حق کے اوپر قائم رہے گی, ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی. اور حق ہے ہی دو چیزوں کا نام, قرآن اور حدیث. اس لیے تمام ائمہ حدیث اس حدیث کی شرح میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی وہ اہل الحدیث ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, امام احمد ابن سنان رحمت اللہ علیہ, امام یحیٰ بن معین, علی بن مدینی, دیگر ادلہ محدثین سارے اس بات پر متفق. منافق ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بات کہی کہ میری امت میں سے ایک طائفہ ہمیشہ حق پر رہے گا وہ اہل الحدیث ہے. حتیٰ کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وہ اہل حدیث مراد نہیں ہے پھر میں نہیں جانتا کون لوگ ہیں. اور اہل حدیث ہی اہل سنت والجماعت ہیں. یہ جو ہمارے بھائی اس بلیکی اور وام میں پڑے ہوئے ہیں نا جی اہل سنت عام ہیں, یہ 100% غلط ہے. جس بزرگ کے نام کی 11ویں کھاتے ہیں اس بزرگ نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اہل سنت اہل حدیث ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. دنیا تو طالبین میں وضاحت انہوں نے یہ بات لکھی ہے لا اسم لہم الا اصحاب الحدیث, اہل سنت اہل حدیث ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو تو انہوں نے 72 ان فرقوں میں لکھا ہے جنہیں وہ ناری اور جہنمی سمجھتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے, طبقات الحنابلہ میں قاضی ابو یعلہ رحمت اللہ علیہ نے درج کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو اہل رائے ہیں امام ابو حنیفہ کے ساتھ منسلک لوگ ہیں. امام احمد ابن حنبل فرمایا کرتے تھے یہ اہل سنت نہیں ہے یہ اہل بدعت ہے. یہ قاضی ابو یعلہ نے طبقات الحنابلہ میں لکھا پہلی جلد کے اندر کہ امام احمد فرماتے تھے کہ یہ اہل بدعت ہے اہل سنت نہیں ہے, اہل سنت کا عقیدہ ان کے بالکل متضاد. تو اس لیے میرے بھائیو اہل حدیث اہل سنت نبی کی حدیث اور سنت کو ماننے والے لوگ ہیں. جن لوگوں نے نبی کی حدیث اور سنت کو رد کر دیا ہے وہ اہل سنت ہو کیسے سکتے. ایک نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں اس بات کی کہ جب نبی کی حدیث اور سنت ان کے مذہب کے خلاف آ جاتی ہے یہ نبی کی حدیث اور سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی بات نہیں چھوڑتے. آئیے میں آپ کو اس کی چند ایک مثالیں دیتا ہوں. جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت حق مار رکھا جاتا ہے نا, اب اہل سنت کا اہل حدیث کا یہ موقف ہے کہ حق مار کی تعداد جو ہے وہ شریعت نے مقدار اس کی مقرر نہیں کی, زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم از کم بھی ہو سکتا. مار کی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابہ کرام بھی تھے, ایک بی بی آ گئی, اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرسری طور پر اس کو ایک دفعہ دیکھا پھر آپ خاموش ہو گئے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حاجت نہیں ہے اس سے نکاح کرنے کی تو میرا اس کے ساتھ نکاح پڑ دے. آپ نے فرمایا تیرے پاس حق مار دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا انتم سوالو خاتم من حدیث, جاؤ اپنے گھر جا کر تلاش کرو اگرچہ تمہیں لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے وہ لے آؤ. وہ گیا اس نے تلاش کی جا کر آ کر پھر بتایا میرے گھر میں تو لوہے کی انگوٹھی بھی موجود نہیں, میرے پاس سوائے اس چادر اور تہ بند کے جو میں نے نیچے باندھا ہے اور کچھ نہیں تھا. یا رسول اللہ میں یوں کروں گا کہ آدھا میں لے لوں گا اور آدھا جو تہ بند آدھی چادر پھاڑ کر اس کو دے دوں گا, آپ اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیں. آپ نے فرمایا تجھے قرآن حکیم میں سے کوئی حصہ یاد ہے؟ کہا نام سورت کرا و کرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں فلاں اس طرح سورت جو ہے نا وہ قرآن کی یاد ہے. آپ نے فرمایا میں تیرا نکاح اس بی بی کے ساتھ ان قرآنی سورتوں کے عوض میں کر دیتا ہوں, تو اس کو قرآن حکیم کی جو سورتیں تجھے یاد ہے وہ پڑھا دینا, وہی تیرا حق معاف کرے گا. اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری حنفی جو ہیں انہوں نے اپنی شرح مشکات کی جو مرقات ہے وہاں یہ بات درج کی ہے کہ وفی ہے جواز و قلت الماء
مما یتمثل، کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ تھوڑی سے تھوڑی چیز بھی جو مال بن سکتی ہے وہ مار قرار پا سکتی ہے، تھوڑے سے تھوڑا مار بھی ادا ہو سکتا ہے، اور یہی جمہور آئمہ محدثین کا مذہب ہے اور آناس کا مذہب اس حدیث کے خلاف ہے. انبیوں کا مذہب کیا ہے؟ کم از کم 10 جو درہم جو ہے نا وہ مار ہے، اس سے کم مار نہیں ہو سکتا. پرانے زمانے میں تو کہتے ہیں 25 روپے حق مار ہوتا، آج کل کئی علاقوں میں کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے 500 روپے حق مار ہو. تو 10 درہم جو ہے وہ فقہ حنفی میں مار ہے، اس سے کم مار نہیں ہے. ملا علی قاری نے کہا کہ جمہور آئمہ محدثین کا جو مذہب ہے وہ مذہب الجمہور ہے، وہ صحیح ہو، لہذا حدیث صحیح اور صریح، اس صحیح اور صریح واضح حدیث کے مطابق جمہور آئمہ کا مذہب ہے، لیکن حنفیوں کا مذہب اس حدیث کے خلاف. یہ مان کر بھی کہ حدیث یہی کہتی ہے کہ کم سے کم مار ہو سکتا ہے، لیکن ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اپنے مذہب کو آگے رکھا ہے، نبی کی حدیث صحیح مان کر بھی اس کو تسلیم نہیں کیا. اسی طرح ملا علی قاری نے اپنی اسی کتاب مرقات میں ایک حدیث کی شرح میں لکھا ہے، حدیث اس طرح ہے، یہ باب و صلاۃ الخوف فصل ثانی میں حدیث ہے، توجہ فرمائے. مثال اس بات کی عرض کر رہا ہوں کہ صحیح حدیث نبی کی صحیح سنت مان کر بھی کہ حدیث صحیح یہی ہے، سنت یہی ہے، لیکن ہمارا مذہب اس کے خلاف ہے، وہ سنت و حدیث ماننے کو تیار نہیں ہوتے. نبی کی حدیث سامنے آ جائے اس کو پھر بھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک مذہب اس کے مطابق نہ ہو. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں آیا کہ ایک دفعہ بطن نخل مکے اور طائف کے درمیان ایک وادی تھی، وہاں کافروں سے جہاد کر رہے تھے. دوران جہاد نماز زور کا وقت ہو گیا. جب زور کی نماز کا وقت آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے 2 گروہ بنا لیے. ایک گروہ کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور ایک گروہ کو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. 2 رکعت نماز پڑھائی، آپ نے بھی سلام پھیر دیا اور صحابہ نے بھی سلام پھیر دیا. پھر جن لوگوں نے نماز پڑھ لی وہ دشمن کے مقابلے میں چلے گئے، جو دشمن کے مقابلے میں صحابہ کھڑے تھے وہ واپس آئے، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی، آپ نے انہیں بھی 2 پڑھا کر سلام پھیرا، انہوں نے بھی سلام پھیر دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رکعت نماز ہوئی؟ 4 رکعت، اور صحابہ کرام کی 2 رکعت. اب اس حدیث پر حنفیوں کو بڑی پریشانی لائے. ملا علی قاری لکھتے ہیں بلا اشکال فی ھذا الحدیث، اس حدیث میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن ہمارے مذہب کے مطابق اس حدیث میں ایک بہت بڑی مصیبت ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، آپ مقیم تھے یا مسافر تھے؟ کہتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی مقیم تھے، حدیث اس بات کا انکار کرتی ہے. اس لیے کہ مقیم بندہ زور کی 4 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتا ہے، 2 پڑھ کے سلام نہیں پھیرتا. بھیا بہو سلام والا کل رکعتین، آپ کا ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیر دینا اس بات کا انکار کرتا ہے کہ آپ مقیم نہیں تھے، مسافر تھے. مقیم ہوتے 4 پڑھ کر سلام پھیرتے. اب جب آپ کو مسافر مانے تو پھر ایک اور مصیبت گھڑی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں مسافر آپ کو مانے تو پہلے جو 2 رکعتیں آپ نے پڑھی صحابہ کرام نے پیچھے پڑھی، آپ کے بھی فرض تھے اور پچھلے صحابہ کے بھی فرض تھے، لیکن جب آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی آپ کے نفل تھے اور پچھلوں کے فرض تھے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نماز نفل پڑھا رہا ہو اور مقتدی پیچھے فرض پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن کہتا ہے کہ بہوا غیر و صحیح ہن اندنا، ہمارے نزدیک یہ صورت صحیح نہیں ہے کہ امام دو رکعت نفل پڑھے پچھلا دو رکعت اس کے فرض پڑھے، اس لیے کہ قدوری سے لے کر ہدایت تک ہر فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر امام نفل پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے فرض پردے والا فرض ادا نہیں کر سکتا۔ تو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو پڑھایا تھا قد صلی بالطائفت ثانیت نفلا، اللہ کے نبی نے جو نماز پڑھائی دوسرے گروہ کو آپ کی نفل تھی، پچھلا کی فرض تھی، لیکن ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جو نبی کی حدیث کو آپ کی سنت کو کہے کہ ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، وہ اہل سنت ہے یا رسول اللہ کی حدیث کا تو ایمان اور حدیث کا سنت کا مخالف ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تم اہل سنت اگر ہوتے نبی کی سنت اور حدیث مان لیتے اپنا مذہب چھوڑ دیتے، جب تم نے نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنا مذہب نہیں چھوڑا، نبی کی سنت اور حدیث کو رد کر دیا ہے، تم اہل سنت کس طرح ہو سکتے؟ اہل سنت تو وہ ہوا جو نبی کی سنت کسی صورت بھی نہ چھوڑے، اس کے مقابلے میں اس کے باپ کی بات آئے، اس کے عالم کی بات آئے، فقیہ اور مجتہد کی بات آئے، محدث اور مفسر کی بات آئے، خطیب اور مفتی کی بات آئے، نبی کی بات کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کی سنت اور حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہ مانے، وہ اہل سنت۔ لیکن وہ اہل سنت کیسے ہو جس کے سامنے نبی کی حدیث بھی ہو، اپنے امام کا قول اور اپنی فقہ ہو، وہ نبی کی حدیث پیچھے رکھ دے اور اپنی فقہ کو آگے رکھ لے؟ میرے بھائیو، ہمارے تو ان دوستوں کو ایمان سے ہاتھ دھونے پڑے، یہ ہاتھ دھو لیں گے نبی کی حدیث ان کے خلاف آ جائے کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ خود کہتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، فقہ حنفی کی کتاب ہے کنز الدقائق، اس کی شرح لکھی ہے علامہ ابن نجیم حنفی نے، البحر الرائق۔ ابن نجیم وہ ہے جس کے بارے میں حنفیوں کا موقف ہے کہ وہ ابو حنیفہ ثانی تھے، یعنی امام صاحب کے بعد دوسرے ابو حنیفہ ابن نجیم تھے۔ تو البحر الرائق جو فقہ حنفی کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 115 ہے، وہاں انہوں نے ایک مسئلہ لکھا، اگر کسی اسلامی حکومت کے اندر کوئی یہودی یا عیسائی غیر مسلم جزیہ دے کر ٹیکس دے کر رہ رہا ہو، جب کوئی غیر مسلم ضمنی بن کر اسلامی حکومت میں رہتا ہے ٹیکس دیتا ہے، تو مسلمانوں کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، اپنا مذہب اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رکھے گا، اس کی اشاعت بھی نہیں کرے گا، اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی بات کرے گا تو مسلمانوں کے ذمے اس کی حفاظت نہیں رہتی۔ اب یہودی اور عیسائی یا غیر مسلم ضمنی شخص جزیہ دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے مسلمانوں کو، اسلامی حکومت میں رہتا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے، آپ کی ذات گرامی پر طعن و تشنیع کرے، بکواسات کرے، کیا مسلمانوں کے ذمے اس کی حفاظت ہے یا نہیں ہے؟ آج اس کا برقرار ہے مسلمانوں سے یا ٹوٹ جاتا؟
ٹوٹ جاتا ہے۔
انفیوں نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو اس کا عہد ٹوٹ جاتا ہے، مسلمانوں کے ذمے اس کی حفاظت نہیں رہتی، لیکن فقہ حنفی میں اس کا عہد برقرار رہتا ہے، بے شک وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہو مسلمان اس کی حفاظت کریں گے۔ اب ان دو اماموں کے درمیان شافعیوں میں اور حنفیوں میں بحث کرتے ہوئے ابن نجیم حنفی نے یہ بات لکھی ہے، نعم نفس المومن فی کو نسم نفس المومن تمیل الى قول المخالف فی مسئلہ سب لیکن اتباع نال المذہب واجب۔ کہتے ایماندار بندے کا نفس تو ہمارے مخالف شافی کی بات تسلیم کرتا، جس کے اندر ایمان ہے وہ یہ بات مانتا ہے کہ شافی کی بات صحیح ہے، اور ذمی کیا جو ہے عہد ٹوٹ جاتا ہو اس کی حفاظت ضروری نہیں رہتی، لیکن اتباع نال المذہب واجب، ہمارے اوپر فقہ حنفی ماننا ہی واجب ہے، اگرچہ شافی کی بات کی طرف مومن بندہ کا نفس جاتا۔ یعنی ہمیں اپنے آپ سے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے دھولیں گے لیکن صحیح بات کا شافی کیا ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. نفس المومن تمیل علاقوں المخالف. دوسرے معنوں میں یوں سمجھیں کہیں گے بے ایمان ہونا پڑے بے ایمان ہو کے مر جائے گا لیکن صحیح بات قبول نہیں کریں گے. تو جو بندہ یہاں تک پہنچا ہوا ہو کہ ایمان بھی ہاتھ دھونے پڑے دھو لیں گے پر اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے خواہ وہ کتنا ہی غلط صلی اللہ علیہ وسلم کا شدائی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ماننے والا ہو جو یہ سمجھے کہ نبی کو گالیاں دینے والا گالیاں دیتا رہے وہ واجب القتل نہیں ہوگا وہ اہل سنت کس معنی میں ہے. تو اہل حدیث میرے بھائیوں تنہا ایسی جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ اہل حدیث کے ہی بزرگ تھے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے صارم المسلول علی شاطر الرسول کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ واجب القتل. یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے یہ لکھا اور بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں جو اس موضوع پر لکھتا ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے رہنمائی لیتا. تو میرے بھائیو اہل حدیث ہی اہل سنت ہے اور اس کے سوا جتنے طبقات موجود ہیں بے شک وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا سنت سے تعلق کوئی نہیں. یہ اشرف علی تھانوی صاحب ہے ان کا ایک رسالہ ہے طریقہ میلاد اس میں لکھتے ہیں یہ فتاوی میلاد کے ساتھ ان کا نیچے مضمون ہے طریقہ میلاد فتاوی میلاد اس میں رشید احمد گنگوئی اور ان کے بزرگوں کے فتوے ہیں اس کے آخر میں طریقہ میلاد ایک رسالہ ہے چھوٹا سا تھانوی صاحب کا اس میں انہوں نے لکھا ہے نماز مغرب سے پہلے دو رکعت نفل ادا کرنا حدیث صحیح سے ثابت ہے لیکن ہمارے امام صاحب اس کو مکروہ فرماتے. نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے لیکن ہمارے امام صاحب اس کو مکروہ فرماتے. میرے بھائیو آپ غور فرمائیں اسی طرح کہتا ہے کہ کسی نعمت جدیدہ کی خبر سن کر سجدہ شکر ادا کرنا حدیث صحیح سے ثابت ہے لیکن ہمارے امام صاحب اس کو مکروہ فرماتے ہیں. حدیث یہی کہتی ہے کہ جنازے میں فاتحہ پڑھنی چاہیے. حدیث یہ بتاتی ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت نفل پڑھنا ثابت ہے. حدیث یہ بتاتی ہے کسی کو کوئی اللہ کی نئی نعمت پہنچے وہ نئی نعمت پر سجدہ شکر ادا کرے حدیث یہ بتاتی ہے لیکن کہتا ہمارے امام صاحب اس کو مکروہ فرماتے ہیں. وہ نبی کی حدیث بھی تبھی تسلیم کی جائے گی جب امام صاحب کی مور لگ جائے اس کے اوپر وغیرہ نبی کی حدیث کتنی صحیح کیوں نہ ہو ماننے کو تیار نہیں. دیکھو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آگے مسلمان کا حق نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی ہیلا بانا کرے. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس پہ آپ غور فرمائیں. اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون میرے محبوب پیغمبر مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے یہ لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں اور اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. اللہ نے کہا فلا وربک مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کی جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا پروردگار ہے آسمان کا بھی رب ہے زمین کا بھی رب ہے جنوں کا بھی رب ہے فرشتوں کا بھی رب ہے انسانوں کا بھی رب ہے پرندوں کا بھی رب ہے درندوں کا بھی رب ہے غل غوث کائنات کی ایک ایک چیز کا رب ہے. لیکن یہاں اللہ نے رب العالمین ہونے کی قسم نہیں کھائی فرمایا فلا وربک میرے محبوب پیغمبر مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. اس لیے کہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق اللہ نے ایک انتہائی اہم بات کہی ہے. تو اپنی ربوبیت کو اللہ کے نبی سے نسبت کر کے قسم کھا کے اللہ نے فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم، کہ جب ان میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے، جب تک رسول اللہ کو فیصل نہیں مانتے، اللہ کہتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایماندار نہیں، اور جب نبی کا فیصلہ آ جائے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب آپ فیصلہ کر دیں پھر کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، نبی کا فیصلہ سن کر پھر اپنے سینے میں کوئی حرج اور تنگی ہیلا اور بہانہ جو ہے نا وہ رکھے۔ لیکن میرے بھائیو، جو شمار ایسے مسئلے موجود ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں ہیلے اور بہانے سے ان لوگوں نے ان فیصلوں کو رد کر دیا۔ دیکھو قرآن اور سنت کا یہ فیصلہ ہے، اگر کسی آدمی کے پاس اتنی دولت آ جائے جس کے اوپر زکات لگتی ہے تو سال کا عرصہ پورا ہونے پر اس کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس کے پاس موجود ہے، اب یہ سال بھر کا عرصہ اس کے پاس رہتا ہے تو سال پورا ہونے پر حالا علیہ الحول ایک سال مکمل ہو جائے تو پھر اس کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے زکات دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں زکات ادا کرو۔ اب انبیاء نے کہا زکات سے بچنے کا بھی طریقہ موجود ہے، یہ فتاوی سراجیہ جو قاضی خان کے حاشیے کے اوپر بھی ہے اور الگ بھی چھپا ہے، ایچ ایم سیل کمپنی والوں نے کراچی سے شائع کیا، انفیوں کے اسپتالوں میں لکھا ہے زکات، یہ ہیلے اور مخارج کے بیان میں ایک بندے کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے، اب وہ زکات سے بچنا چاہتا ہے گناہگار بھی نہ ہو زکات بھی نہ دینی پڑے، تو اس کا علاج کیا، بندہ گناہگار بھی نہ ہو زکات بھی نہ دے، کیا طریقہ کار ہے؟ کہتا ہے کہ جو اس کا قابل اعتماد آدمی ہوگا، قابل اعتماد آدمی کو سال پورا آنے سے پہلے کچھ رقم اس کو دے دے، اب سال پورا نہیں ہوا، قابل اعتماد آدمی کو اس میں سے کچھ رقم اس نے دے دی، اب اس بندے کے اوپر زکات نہیں ہوگی کہ اس کا نصاب کم ہو گیا، جب کچھ عرصہ گزرے تو اس بندے کو کہ جو دولت میں نے تجھے دی تھی میری واپس کر۔ یا کتاب عالمگیری میں 6ویں جلد کے اندر کتاب الحیل میں لکھا ہے، اور بلکہ قاضی ابو یوسف کے بارے میں امام غزالی نے اپنی کتاب جو ہے احیار العلوم کے اندر لکھا ہے، وہ بھی زکات سے بچنے کا کہتے ہیں ہیلا کر لے، کیا جب سال پورا آنے کو آتا تو اپنی دولت جو ہوتی تھی نا جس پر زکات لگتی اپنی بیوی کو دے دیتی، اب وہ ایک دن پہلے یا کچھ دن پہلے بیوی کو دے دیا مال، جب پھر بیوی کے پاس کچھ عرصہ رہا اس کے اوپر زکات لگنے کا ٹائم آیا بیوی حامد کو دے دیتی، کہتے ہیں مرد پر زکات نہ عورت پر زکات، مرد پر اس لیے زکات نہیں کہ اس کا سال مکمل نہیں ہوا، بیوی پر اس لیے زکات نہیں کہ بیوی کے پاس ابھی مال آیا سال ہوا نہیں ہے، جب بیوی سال پورا ہونے کو ہو تو خاوند کو ادا کر دے، نہ مرد پر زکات نہ عورت پر زکات۔ اللہ کے نبی تو فرمایا لا ترتقبوا مرتقبت الیہود، فرمایا یہودیوں کے طرح تم اور ایسی باتوں کا ارتکاب نہ کرو کہ تم اللہ تعالی کے احکامات کو ہیلوں سے تم رد کر دو۔ اس حدیث کو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، امام ابن بطہ نے اپنی کتاب ابطال الحیل میں، اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اغاثت النحفان میں حدیث نقل کر کے اس کو صحیح قرار دیا کہ آپ نے فرمایا یہودیوں کی طرح ہیلے پانے نہ کرنا، کہ فتستحلوا بعدل الحیل المحارم، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلوں اور بہانوں سے حلال کرنا شروع کر دو۔ تو ہمارے ان لوگوں نے ہیلے اور بہانے سے اللہ کے فرائض جو تھے ان کو ٹالنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا نا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑتی، انہوں نے کہا چلو ہم ہفتے کو نہیں پکڑتے، ہفتے والے دن گڑا کھود لیں گے، مچھلیوں کے پانی جو ہے اس گڑے پہ لگا دیں گے، مچھلیاں اچھل اچھل کر ہفتے والے دن اس گڑے میں جمع ہو جائیں گے، ہم اتوار کو پکڑ لیں گے۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو یہودی ہیں، رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ چربی حرام قرار دے دی کہ تم چربی استعمال نہیں کرو گے۔ ابو داؤد وغیرہ نے حدیث ہے، انہوں نے کیا کیا، فجامہ لو، انہوں نے چربی کو پگھلا لیا، چربی پگھلا کر اس کا تیل بنا لیا، اب جب تیل بن گیا فباؤ ہو وا کر سامان، وہ چربی جا کر انہوں نے تو نہ بیچی، چربی کا تیل بنا کر پگھلا کر بازار میں بیچ کر اس کے پیسے لے کے کھا گئے۔ تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہو، ایسا علم بہانہ بھی ہم کھڑا کر دیں کہ گناہگار بھی نہ ہو، زکات بھی نہ دینی پڑے۔ چوری کے طریقے بیان کرتے، یہ آپ دیکھیں قدوری کے اندر لکھا ہے، دو بندے چوری کرنے چلے گئے، ایک اندر داخل ہو گیا اور ایک باہر کھڑا، اب جو اندر داخل ہوا اس نے مال سمیٹا، گٹھڑی باندھی، دیوار کے اوپر رکھ دی، جو باہر کھڑا تھا وہ گٹھڑی اٹھا کر لے گئے۔ اب کہتے ہیں نہ اندر والے کے اوپر حد ہے نہ باہر والے کے اوپر، اس لیے کہ جو اندر والا ہو اس نے گٹھڑی باندھی ضرور ہے، وہ لے کر نہیں گیا، باہر والے پر حد اس لیے ہے کہ اس نے گٹھڑی اٹھائی تو ہے، اندر سے نہیں نکال دی، لہذا اندر والا بھی بڑی ہار باہر والا بھی۔ تو میرے بھائیوں، وہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودیوں کی طرح ہیلوں سے شریعت جو ہے اس کو پامال نہ کرنا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہیلوں سے حلال نہ کرنا۔ ہمارے لوگوں نے ہیلوں بہانوں سے اللہ کی شریعت کو رد کیا، قرآن کو رد کیا، نبی کی سنت اور حدیث کو رد کیا، پھر بھی کہیں گے ہمارے سنت۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، اب دیکھو حلالہ ہے، موٹی مثال آپ کو دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، جس جو حلالہ کرنے والا ہے وہ بھی لعنتی، اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ بھی لعنتی۔ پیر کرم شاہ صاحب بریلوی ہیں نا، جو انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے ضیاء القرآن، وسورۃ البقرہ میں آیت نمبر 229 کی تفسیر میں انہوں نے اس حدیث کو درج کر کے ترجمہ اس طرح کیا ہے، پیر صاحب کا ترجمہ یہ ہے، حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار، اور جس بے غیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار، یہ ان کا ترجمہ ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والا بھی لعنتی، اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا وہ بھی لعنتی۔ انہوں نے ایک اور رسالہ لکھا دعوت فکر و نظر، اس میں ابن ماجہ کی حدیث کرم شاہ صاحب نے یہ لکھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں ادھار سانڈ کی مثال نہ دوں، کرائے کا سانڈ، یہ ابن ماجہ کی روایت میں لائے، فرمایا وہ کیا ہے، آپ نے فرمایا المحلل، حلالہ کرنے والا جو ہے وہ اس طرح جیسے کرائے کے اوپر کوئی بندہ سانڈ لے کر۔ اب حلالے کا متعلق یہ حکم ہے، امام محمد ابن حسن شیبانی نے جو انفیوں کے بڑے امام تھے، کتاب الاثار میں حلالے کی تشریح یہ لکھی ہے، کوئی بندہ کسی عورت سے جب وہ اس کو تین طلاقیں دے دے، اس غرض سے نکاح کرے لیحلہا للاول، تاکہ وہ پہلے آدمی کے لیے اس کو حلال بنا دے، کہتے ہیں یہ حلال ہے، کوئی بندہ اس نیت سے اس غرض کے ساتھ حلالہ کرے کہ پہلے کے لیے حلال ہو دے، ایک رات دو رات کچھ دن اس کو پاس رکھے پھر طلاق دے دے، نکاح سے ویسے کرے کہ پہلے کے لیے حلال ہو، کہتا ہے یہ حلال ہے۔ افیقہ حنفی میں کیا ہے، فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے، عالمگیری میں بھی یہ بات موجود ہے، اگر کوئی آدمی ایسی عورت جس کو اکٹھی تین طلاقیں مل جائیں اور اس عورت کے ساتھ اس غرض سے حلالہ کرے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس کو حلال بنا دے، کہتے ہیں اس کی اس نیت پر اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، حلالہ کرنے والا لعنتی، جس کے حلالہ کیا جا رہا وہ بھی لعنتی۔ علامہ یعنی انفی نے کنز الدقائق کی شرح مستخلص الحقائق میں لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی نے لعنت ذکر کی ہے نا، لعل اراد باللعنة الرحمة کہ لالہ کرنے والا آپ نے روکا لانتی یہ کہتے ہو سکتا ہے آپ نے لو لانت ہی بولا ہو مراد کیا ہو رحمت ہو کہ لالہ کرنے والا بھی رحمت کا مستحق ہے اور جس کے لیے کیا جا رہا وہ بھی رحمت کا مستحق ہے. اب اگر کوئی ان کی اس تعویل کو مان جائے کہ لو لانت یا مراد رحمت ہے, ایک سود خور کہے کہ حدیث میں تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکل ہوا کاتب ہوا شاہد ہی ہے کہ اللہ کے نبی نے سود کھانے والے پر بھی لعنت کی, سود کھلانے والے پر بھی لعنت کی, سود لکھنے والے پر بھی لعنت کی, سود کا گواہ جو ہے دونوں گواہوں پر بھی لعنت کی. اب سود خور کہے کہ ٹھیک ہے لفظ تو لعنت ہی ہے, مراد اس سے رحمت ہے, لہذا سود کھانا بھی جائز ہوا, کھلانا بھی جائز ہوا, لکھنا بھی جائز ہوا, گواہ بننا بھی جائز ہوا, تو ٹھیک ہے. ایک شرابی یہ کہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمر وشاربہ, اللہ کے نبی نے شراب پر بھی لعنت کی, شراب پینے والے پر بھی لعنت کی, پلانے والے پر بھی لعنت کی, خریدنے والے پر بھی لعنت کی, جس کے لیے خریدی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت کی, بنانے والے پر بھی لعنت کی, جس کے لیے بنائی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت کی, اٹھانے والے پر بھی لعنت کی, جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت کی. ٹھیک ہے شراب بھی لعنتی ہے, شراب لعنت کی مستحق ہے, لیکن لفظ تو لعنتی ہے, مراد کیا ہے؟ تو شراب پینا جائز ہو جائے. اسی لیے تو شاید ہمارے بھائیوں نے شراب حلال کرنے کا بھی طریقہ رکھا ہوا. یہ قاضی خان وغیرہ پڑھے نا کہتے ہیں کہ نو پیالے شراب کے پینے سے نشہ آتا ہو تو آٹھ پیالے پی لیں تو ٹھیک ہے, نو پیالے پینے سے نشہ چڑھتا ہے, آٹھ پیالے پی لو تو کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ما اسکر کثیر ہوں تو قلیل ہوں حرام, جس چیز کا زیادہ پینے سے نشہ آتا ہے اس کا تھوڑا بھی فقلیل ہو حرام, اس کا تھوڑا بھی حرام ہے. کہتے چلو آٹھ پیالے پینے سے مستی آتی ہے نشہ آتا ہے, آپ آٹھ نہ پیے تو سات پی لیں, نو پینے سے نشہ آتا ہے تو آپ آٹھ پی لیں نو نہ پیے. تو جن لوگوں نے ہیلے اور بہانے سے نبی کی سنت اور حدیث کو رد دیا ہے, یقین جانے ہم تو کسی صورت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اہل سنت کو. اہل سنت مانے ان کو کیسے جب وہ نبی کی حدیث کو پیچھے چھوڑ دے, اپنی باتیں آگے رکھ لے, رسول اللہ کی شریعت کو ہیلے اور بہانے سے رد کرے, وہ اہل سنت کیسے؟ یاد رکھیے آل سنت آل حدیث ایک ہی ایسی جماعت ہے جو ہر کسی کی بات کو چھوڑ سکتے ہیں, لے بھی سکتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کی بات کو کسی صورت چھوڑ نہیں سکتے. ہم تو کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ جو آل حدیث ہے دیکھو, کہتے ہیں ہم حدیث ہی مانتے ہیں تو یہ صحابہ اکرام کی بات کو مانتے نہیں ہیں. اور کئی آئے گا لوگوں نے تو پیپر شائع کرنا شروع کیا جی اقوال صحابہ کو حجت نہیں مانتے. میرے بھائیو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں یقین جانیے ان کا صحابہ کرام کے بارے میں ایک بڑا ہی عجیب موقف. ہم تو کہتے ہیں بھی صحابی کی بات وہ جو نبی کی حدیث کے مقابلے میں آ جائے, کیونکہ اللہ نے صاحب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا, اللہ تعالیٰ نے شریعت رسول اللہ کو دے کر بھیجی ہے, صحابہ کرام خود اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلے میں دوسرے کی کوئی بات نہیں مانتے. عبداللہ بن عمر کا مشہور واقعہ حدیث کی کتابوں میں حج تمتو کے بارے میں, انہوں نے حج تمتو کی نیت کی, کسی نے کہا آپ کے باپ عمر بن خطاب نے اسے منع کیا ہے, تو انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے تو امر ابھی جتا با امر رسول, میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو عبداللہ بن عمر صحابی رسول نے تو خود یہ بتایا کہ نبی کی بات کے مقابلے میں میرے باپ عمر کی بات بھی تسلیم نہیں ہوگی, خود رسول اللہ نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی بات بھی حجت ہے. ایک مشہور حدیث ہے ابن مسلم احمد وغیرہ جس وقت حضرت عمر تورات کے کچھ ورقے لے کر آئے، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ یہ تورات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتے، آپ کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، رنگ بدل رہا ہے، فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر دین اسلام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیوں میں بڑا راضی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا یہ تو تورات ہے نا، لو بدا لکم موسا فتبا تمہو و ترکتمونی لضللتم عن سوائے السبیل، اگر آج صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام آ جاتے تو مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاتے، لضللتم عن سوائے السبیل، سیدھی راہ سے بھٹک جاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، آپ کی بات کے ہوتے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر کی بات کو آپ کے ہوتے ہوئے مان جانا اور اس کے پیچھے لگ کر رسول اللہ کی سنت و حدیث کو چھوڑ دینا، جب یہ گمراہی ہے تو پھر غیر نبی کی وہاں کیا بات ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقوال صحابہ حجت نہیں مانتے، وہ اپنے گھر کی تو خبر لے لینا، یہ مولوی عبد الرشید نعمانی جو گزرا ہے اس نے سنن ابن ماجہ کے اوپر ایک مقدمہ لکھا ہے شروع میں، ما تمسو الی الحاجہ لمن یطالع سنن ابن ماجہ، اب اپنی اس کتاب میں اس نے امام ابو حنیفہ سے بسند متصل نقل کیا ہے، امام صاحب سے کسی نے پوچھا ایک طرف آپ کی رائے ہو اور ایک طرف ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے ہو تو آپ کیا کریں گے، کہتا امام صاحب نے کہا کہ میں اپنی رائے چھوڑ دوں گا، ان کی رائے مانوں گا، لیکن اگر ایک طرف میری رائے ہو دوسری طرف ابو ہریرہ کی، انس بن مالک کی، سلمان فارسی کی رضی اللہ عنہم، ان جیسے صحابہ کرام کی رائے ہو اور ایک طرف میری رائے ہو، ان صحابہ کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو تمہارے اپنے امام کا قول ہے، پیچھے آ جائیے ادارہ دیکھ لو، یہ قرآن کے بیان میں دیکھیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے وہاں پر مسئلہ یہ بیان کیا کہ ظالم آدمی سے عہدہ قبول کرنا جائز ہے، ادائے کے اندر کتاب ادب القاضی میں یہ بات لکھی ہے کہ ظالم آدمی سے عہدہ قبول کرنا جائز ہے، جیسے صحابہ کرام نے امیر معاویہ سے عہدے قبول کیے تھے، خود تو صحابہ کے بارے میں تو یہ کہتے ہو لکھتے ہو، ہدایت میں لکھا ہے جس کا صاف مقصود یہ ہے کہ امیر معاویہ ظالم تھے اور صحابہ کرام نے ان سے عہدہ قبول کیے، جب ظالم صحابی سے یہ عہدہ قبول کیے جا سکتے تو اور بھی کوئی ظالم ہو تو اسے عہدہ قبول کیا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس اور سلمان فارسی وغیرہ کے متعلق تو یہ کہتے ہیں وہ فقیہ نہیں تھے، مجتہد نہیں تھے، اتنے سمجھدار نہیں تھے، ان کی تو بیان کرتا حدیث کے اس کے خلاف ہے، وہ نہیں مانی جائے گی، ان کی اپنی رائے کا کیا۔ نور انوار، اصول شاشی، اسی طرح جو ہے نا اصول بزدوی، میرا تو اصول ملا خسرو کی، اصول شاشی، اس کی شروعات میں سے مزیر الغواشی وغیرہ اٹھا کر دیکھے، ساری اصول فقہ حنفیہ میں یہ لکھا ہے، اگر کوئی حدیث آپ کے سامنے آ جائے اور حدیث ہو قیاس کے خلاف ہو، حدیث کس کے خلاف ہو؟ قیاس کے خلاف، ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا کون ہے، اگر اس کو بیان کرنے والا صحابی جو ہے راوی حدیث وہ فقیہ اور مجتہد ہوا تو حدیث مانیں گے قیاس چھوڑیں گے، اگر وہ فقیہ اور مجتہد نہ ہوا حدیث رد کر دیں گے قیاس لے لیں گے۔ مثال کیا دی؟ یہ حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تسر الابل والغنم، ایک بندہ اونٹنی بیچنا چاہتا ہے یا بکری بیچنا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا اونٹنی اور بکری کا دودھ روک کے نہ رکھو، اس لیے اگر دودھ روک کے رکھو گے خریدنے والا سمجھے گا اس کے نیچے زیادہ دودھ ہے، وہ دھوکے میں آ کر آپ سے وہ جانور خرید لے گا۔ اب کسی بندے نے ایسا جانور خرید لیا تو پھر کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ 3 دن تک اس کو اختیار حاصل ہے کہ جانور واپس کرنا چاہے تو واپس کر سکتا، اگر واپس کرے تو آپ نے ایک شرط لگائی ہے. آپ نے فرمایا ایک سا کھجوروں کا بھی ساتھ دے. یہ سا وہی پیمانہ ہے جس کے ساتھ آپ صدقہ فطر رمضان میں نکالتے ہیں. تو ایک ٹوپا سمجھ لے کھجوروں کا بھی فرمایا ساتھ دے. ملا جی ورن ویر نور وارجن کے مدرسوں میں فقہ حنفی کے اصول کی کتاب پڑھائی جاتی ہے, اس میں لکھا ہے فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. یہ حدیث ہر اعتبار سے قیاس اور عقل کے خلاف جاتی ہے. کیسے؟ کہتے ہیں اس نے ایک دو دن رکھ کر جانور دودھ پیا نا, اب جانور واپس کر اور ایک ٹوپا کھجوروں کا ایک سا کھجوروں کا ساتھ دے رہا ہے. اب دودھ اور کھجورے یہ دو الگ الگ جنس ہیں. دودھ اور جنس ہے, کھجور اور جنس ہے. یہ بھی ممکن ہے دودھ کی قیمت کم ہو کھجور کی زیادہ ہو, یا کھجور کی قیمت کم ہو اور دودھ کی قیمت زیادہ ہو. قیمت کے لحاظ سے بھی ایک جیسی نہیں ہے, جنس کے اعتبار سے بھی ایک جیسی نہیں ہے. لہذا یہ تو بالکل عقل کے خلاف بات ہے کہ دودھ پیا اس کے معاوضے میں ٹوپا کھجوروں کا دے. اب کہتے ہیں ہم دیکھیں گے حدیث کس نے بیان کی. ان ساری کتابوں میں جن کا میں نے نام لیا لکھا ہے کہ یہ حدیث چونکہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اور ابو ہریرہ جو تھے نا وہ فقیہ اور مجتہد نہیں تھے, اتنے سمجھدار نہیں تھے, حدیث کا معنی سمجھنے والے نہیں تھے, لہذا ان کی بیان کردہ حدیث قیاس کے خلاف آ گئی ہے. اب حدیث رد کر دیں گے اپنا قیاس لے لیں گے. میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ ابو ہریرہ حضرت انس سلمان فارسی ان جیسے صحابہ کرام کی رائے یا قول کی کیا وقت, یہ تو ان کی حدیث ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ نبی کی حدیث بیان کرے تو کہتے ہیں اگر عقل کے خلاف آ جائے تو ان کی بیان کردہ حدیث کی بھی کوئی پرواہ نہیں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث جو ہے کہ جانور جو خرید بیچنا چاہے دودھ نہ روکے بخاری شریف میں لکھی ہے. اب اس کے بعد ایک اور چیز نقل کی ہے جو بڑی قابل توجہ. یہ حدیث لکھ کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد اس حدیث کے مطابق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کا فتویٰ درج کیا. وہ بھی یہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر جانور ایسا کوئی دھوکے میں آ کر خرید لے ایک سا کھجوروں کا ساتھ دے. یہ کون فتویٰ دیتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ. آخر یہ کیوں ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ نے بڑے فقیہ اور دانا جو ہے نا آدمی تھے, انہوں نے حدیث لکھ کر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ درج کیا. آبد ابن حجر رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہاں امام بخاری نے نقطے کی طرف توجہ دلائی. وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ حدیث قیاس کے خلاف ہوتی تو فقیہ صحابی عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ اس کے مطابق فتویٰ نہ دیتے. ان کا فتویٰ دینا اس بات کی دلیل ہے قیاس کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ حنفی کہتے ہیں کہ ہماری فقہ کے بانی جو ہیں وہ عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ. یہ در مختار کے نا مقدمے میں لکھا اور بھی ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. کہتے ہیں فقہ کا کھیت جو ہے نا یہ عبداللہ بن مسعود نے بویا تھا, اور اس کھیت کو پانی جو ہے نا وہ علقمہ اسود نے دیا تھا, پھر اس کھیت کی کٹائی جو ہے نا وہ ابراہیم نخی نے کی تھی, دانا اور توڑی جو ہے نا یہ الگ الگ حماد بن ابی سلیمان نے کیا تھا, اور جو دانا ہے نا پھر اس کو پیسا جو تھا وہ امام ابو حنیفہ نے تھا, اور قاضی ابو یوسف نے اس گندم کا جو ہے وہ پیسے ہوئے کا آتا جو ہے نا وہ گوندا انہوں نے تھا. روٹیاں امام محمد نے پکائی تھی فقہ کی, اور یہ ساری قوم وہی فقہ کی روٹیاں کھائے. اور آج دیکھتے ہیں آپ ان کی کتابوں کے نام بھی پکی روٹی. یہ کتابیں بیچنے آتے ہیں تو ان کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے اس کا نام ہے پکی روٹی. جو مولوی وہ پڑھ لیتا تھا نا کتاب کے ہاتھوں میں, آج بھی وہ سمجھتا ہے یہ مولوی ہونے کے قابل ہے, روٹیاں کمائی کی جو ہے نا اس کی ہو جائے. تو مولوی روٹیاں پکی روٹی کچی روٹی فقہ کا کھیت عبداللہ بن مسعود نے بولا تھا, بلاہر روٹیاں اس فقہ کی امام محمد نے پکائی تھی, اور ہم ساری قوم وہ روٹیاں کھانے والے. اب وہ یہی روٹیاں جو چاند ایک مثالیں بھی میں نے آپ کو دی ہیں کہ شریعت کو ہیلر بانے سے رد کر کے اس قوم کو یہ سبق دیا جا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا جانور بیچے جس کا دودھ روک کر رکھا ہوا تھا واپس کرنا چاہے تو ایک ساتھ کھجوروں کا رسا. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ لوگ بڑا چڑھتے ہیں. صحیح بخاری کا بھی نام لیا جائے تو آج کل ان بیچاروں کو پریشانی ہو جاتی ہے. کئی مولویوں کو ویسے ہی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے صحیح بخاری کا نام ہو. اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہیلوں اور بہانوں کا بڑی حکمت سے رد کیا. امام بخاری ان کا نام بھی نہیں لیتے اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث یہ کہتی ہے. بعض لوگ یوں کہتے ہیں وہ کتاب الحیل میں کہتے ہیں حدیث یوں کہتی ہے, بعض لوگ یوں کہتے ہیں. اور ان کو بھی یہ بات ان کے مولویوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی بعض لوگوں سے مراد ہم ہی ہیں بچارے. وہ بخاری کے حاشیے کے اوپر بھی یہی چیز لکھتا تھا امام بخاری نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. بھائی انصاف کیوں نہیں کیا؟ تم لوگ نہ ہیلے بہانے کرتے نہ تمہارا مت لکھتے. ہیلے بہانے تم نے کیے, تمہارے ہیلوں کو رد ہوا نبی کی حدیث سے کیا اور بتایا لوگوں کو کہ نبی کی حدیث یہ کہتی ہے, یہ لوگ اس کے مقابلے میں یہ ہیلے رکھتے. تو میرے بھائیو حدیث کچھ اور کرتی ہے لیکن ہمارے یار کچھ اور ہی کرتے. اب دیکھو میرے بھائیو حدیث پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ مثال کا نماز کا طریقہ موجود ہے. رفع الیدین کا حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ تذکرہ موجود. ہر حدیث کی کتاب اٹھائیں جس میں نماز کی کیفیت لکھی ہو وہ آپ کو رفع جانے والی حدیث میں لے کے. سورت فاتحہ کا مسئلہ بالکل واضح حدیث کی کتابوں میں موجود. آمین بالجار کا مسئلہ حدیث کی کتابوں میں بالکل واضح ہے. سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث بالکل واضح موجود ہے. نماز کی حالت میں کندھے سے کندھا پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑا ہونے کا عمل صحابہ کا رسول اللہ کی حدیث ہے بالکل صحابہ کی درستگی میں واضح موجود ہے. یہ سارا کچھ واضح موجود ہونے کے باوجود ہمارے بھائی ان سے دور بھاگتے ہیں. جب بھی کوئی آدمی نماز میں کسی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی کوشش کرے ہو وہ دوسرا جو اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتا ہو ایسے بھاگے گا جیسے خنزیر خچر بھاگتا. یہ حدیث میں وضاحت موجود ہے. ابن ابی شہبہ میں حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آج تم کسی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ ایسا بھاگے گا جیسے شریر خچر بھاگتا. نہیں آپ کا یقین آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. کسی ایسے کے ساتھ کھڑے ہو کے پاؤں سے پاؤں ملائیں وہ ضرور بھاگے گا, بدکے گا شریر خچر کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف جاتی ہے لہذا حدیث جاتی ہے جایا مذہب نہیں چھوڑ سکتے اس کو آپ اہل سنت مانے. تنہا میرے بھائیو اہل حدیث ایسی جماعت ہے جس کو یہ خصوصیت حاصل ہے جو کچھ بھی ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کو آگ سے نہیں جانے دیتی. ہر جگہ ہماری یہی دعوت ہوگی لوگوں آ جاؤ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت و حدیث پر اپنے سارے مسئلے کو پرکھو. جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق آئے اسے قبول کرو, جس کی بات کتاب و سنت سے ٹکرا جائے اس کو پسے پشت پھینک دو. ہاں کہنے والا کوئی تو صحابہ کرام کے بارے میں میرے بھائیو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بات نہیں مانتے یقین جانے وہ صحابہ کے بارے میں بڑے عجیب نظریات رکھتے ہیں. ان کے ایک بڑے نے کہا ہے, نام میں نہیں لیتا, سند اس کی بالکل درست ہے, کتاب و سنہ میں امام عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے. ان کے وڈیرے نے کہا ہے ایمان و ابی بکر و ایمان و ابلیس واحد قال ابو بکر یا رب و قال ابلیس یا رب, کہ ابو بکر اور ابلیس کا لحاظ باللہ ایمان ایک ہے. ابو بکر نے بھی کہا اے میرے رب, ابلیس نے بھی کہا اے میرے رب. یہ بے والا کتاب و سنہ عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا تاریخ بغداد میں بھی یہ بات اسی طرح موجود ہے. اسی طرح میرے بھائیو کتاب المعرفۃ تاریخ میں بھی یہ بات موجود ہے. کئی سمجھوں سے ان کے وڈیرے سے یہ بات منقول ہے کہ ایمان ابی بکر اور ایمان ابلیس ایک ہی چیز. یہ صحابہ کرام کو ماننا ہے, یہ صحابہ کرام سے بغض. تو میرے بھائیو یہ بات کہنے سے پہلے کہ اہل حدیث اقوال صحابہ کرام کے ایمان کو ابلیس کے ایمان کے مترادف قرار دے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اصل میں ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی. ایک نبی کا ایمان ہو یا عام بندے کا ایمان ہو، ایمان میں کہتے ہیں کمی بیشی نہیں ہوتی، ایمان سب کا برابر. جبکہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ ایمان جو ہے اس میں کمی بیشی ہوتی ہے. کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر پہلے تو قرآن کی 8 آیتیں پیش کی، پھر نبی کی حدیثیں پیش کر کے بتایا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے. اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا، اللہ کہتا ہے جب ہماری آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی. نبی کا ایمان ہو، فرشتوں کا ایمان ہو، عام بندے کا ایمان ہو، سب کا ایمان برابر ہے. اسی کا رزلٹ اور نتیجہ ہے کہ کہہ دیا کہ ایمان ابی بکر اور ابلیس بھی ایک ہی. اہل حدیث تو اہل حدیث صحابہ کرام کا احترام کرتے تھے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی حدیثیں، آپ کی سنت ہم تک پہنچائی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی کی بات بیان کرنے والے تھے. وہ بھی نبی کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو حجت نہیں سمجھتے تھے. یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، یہی اہل حدیث کا عقیدہ. تو میرے بھائیو، میں ایک دو اور مثالیں اس بات کی ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ صحیح حدیث بالکل واضح مان کر بھی پھر بھی کہیں گے ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. دیکھو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بندے اگر سودا کرتے ہیں، اسی مجلس میں موجود ہیں، سودا کر لیا، مجلس ابھی برخاست نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا دونوں کو اختیار حاصل ہے، اگر سودا واپس کرنا چاہیں تو واپس کر سکتے ہیں. البیان بالخیار معلوم یتفرقا، جب تک دو سودا کرنے والے جدا نہیں ہوتے فرمایا دونوں کو اختیار ہے. اب انفی کہتے ہیں کہ نہیں، جب سودا ہو گیا پھر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، اسی مجلس میں ہو. یہ ان کا ایک بڑا گزرا مولوی محمود حسن، اس نے ترمذی شریف پر تقریر لکھی، اس کے اندر اس نے امام شافی کا اور امام حنیفہ کا موقف لکھا ہے کہ امام شافی فرماتے ہیں کہ سودا طے پانے کے بعد دونوں کو اختیار حاصل رہتا ہے جب تک وہ مجلس میں موجود ہوتے ہیں، اور ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے کہ انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. دونوں اماموں کے دلیلیں لکھ کر خلاصہ لکھا ہے، کہتا الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذا المسألة ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ. حق اور انصاف تو یہ ہے اس مسئلے میں شافی کی بات سچی ہے، اس لیے کہ امام شافی کے پاس نصوص اور دلائل موجود ہے، لیکن ہم شافی کی بات کو پھر بھی نہیں مانیں گے. کیوں؟ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور ہمارے اوپر اپنے امام کی تقلید واجب. تو حق، یہ جو تقلید ہے نا، یہ حق بات کے قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ. تقلید جو ہے نا، یہ حق بات قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. حتیٰ کہ تقلید کا نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے تقلید کی وجہ سے خود حدیثیں گاڑ کر اللہ کے نبی کے ذمہ لگا دی. ایک انفیل حدیث گڑی من رفع یدیہ فی الصلاۃ فلا صلاۃ لہ، جو بندہ نماز میں رفع یدین کرے اس کی نماز نہیں ہے. ایک حدیث اس نے یہ بنا دی، من کرا خلف الامام مولی افوہ نارا، جو بندہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا قرات کرے گا اس کے منہ میں آگ بھر دی جائے گی. یہ حدیث اپنے مذہب کی تائید میں گھڑی ہے. یہ مولوی عبدالعی لکھنوی نے موضوع حدیثوں بارے کتاب لکھی ہے الاسرار المرفوعہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حدیثیں گھڑنے کے اسباب میں سے تقلید بھی ایک سبب ہے، کہ لوگوں نے تقلید کی وجہ سے حدیثیں گھڑ کر رسول اللہ کے ذمہ لگا دی. ایک انفی کو کسی نے کہا فلاں علاقے میں امام شافی کا مذہب بہت پھیل رہا ہے، اس نے کہا کیوں نہ پھیلے اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اب اس نے فوراً حدیث بنا دی. کیا حدیث بنائی؟ اس نے کہا حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول فی امتی رجل یقال له محمد ابن ادریس فتنته ولا امتی اذر من فتنت ابلیس. اس نے کہا میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا, اس کا فتنہ میری امت پر ابلیس کا فتنہ سے زیادہ نقصان دے ہوگا. یہ محمد ادریس کون ہے بھلا؟ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ. تو اس نے کہا کہ شافعی کا مطلب پھیلے کیوں نہ کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ شافعی جو ہے نا ابلیس سے زیادہ نقصان دے. اور اس نے کہا تمہیں پتا میرے امام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ فرمایا کہ ابو حنیفہ سراج امت تھی, کہ ابو حنیفہ تو میری امت کا چراغ. یہ در مختار کے مقدمے میں شروع میں نے حدیثیں دو بنا کے لکھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان سائر الانبیاء یفتخرون بی وانا افتخر بابی حنیفہ من احبہ فقد احبنی ومن ابغضہ فقد ابغضنی, کہ سارے نبیوں نے میرے اوپر فخر کیا اور میں اپنی امت میں سے ابو حنیفہ پر فخر کرتا ہوں. جس نے اسے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی, جس نے اس کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا. تو میرے بھائیوں یہ جو تقلید ہے حق بات کے قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اسی طرح تقلید روایات وضع کرنے کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے. مقلدین نے اپنے اپنے اماموں کو رسول اللہ کے مقام پر فائز کیا ہے, اگرچہ انہیں رسول نہیں کہا لیکن مقام رسالت پہ بٹھایا ضرور. یہ بات میں نہیں کہتا, انفیوں کے ایک بہت بڑے عالم قاضی ابن ابی العز نے لکھی. یہ جو میرے بھائی مدرسوں میں پڑھتے ہیں شرح عقیدہ تہاویہ, یہ شرح عقیدہ تہاویہ لکھنے والا یہی امام ہے قاضی ابن ابی العز. انہوں نے ان کے زمانے میں ایک انفی نے تقلید پر کتاب لکھی, خود انہوں نے اس کا رد لکھا. اس کتاب کا نام الاتباع. آپ نے اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان مقلدین نے اتنا غلو کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کر کے انزلوا علی منزلۃ الرسول, انہوں نے اس کو رسول اللہ کے رتبے پر بٹھا دیا. اور پھر انہوں نے مثالیں دے دے کر سمجھایا کہ نبی کی حدیث یہ کہتی ہے اور اس کے مقابلے میں لوگوں نے یہ چیز رکھ دی. ان مثالوں میں سے ایک مثال انہوں نے یہ لکھی ہے, کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کا بھی اس بات پر اجماع ہے اگر کوئی شخص قوم لوط والا عمل کرے وہ واجب القتل. یہ قاضی ابن ولید نے لکھا کہ تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے اس بات پر کہ قوم لوط والا کوئی بندہ کام کرے تو وہ کیا اس پر کیا حد لگتی ہے؟ قتل کر دو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بجت تو منہ ہو یا ملا قوم لوط فقتل الفاعل والمفعول به, کہ جس بندے کو قوم لوط والا عمل کرتے دیکھو پاؤ کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو, اس کی شرعی حد اور سزا ہے. لیکن انہوں نے اس اجماع صحابہ کے مسئلے کے اوپر بھی اختلاف کیا. قدوری سے لے کر ہدایت تک ساری کتابیں حدود نکال کر دیکھو, کہتے امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ایسے بندے کے اوپر حد نہیں لگتی. تو میرے بھائیو انہوں نے نبی پاک کی حدیث صحابہ کے اجماع کو پس پشت صرف اس لیے ڈال دیا کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کر کے انہیں وہ رتبہ دے دیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ. عرب میں ایک عالم نے کتاب لکھی ہے رد القوسری علی القوسری, اس کے اندر اس نے لکھا میں قسم کھا کر کہتا ہوں, یہ صاحب کتاب کہتا ہے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج اگر اللہ کے نبی آ جائے اور انفیوں کو آ کر کہیں کہ تم جو ہے نا مجھے رسول مان لو, کہیں گے یا رسول اللہ آپ انفی ہو کے آ جائے تو آپ کی رسالت مانیں گے وغیرہ, نہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہیں جیسے آج نبی کی حدیث کو اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ فقہ حنفی اس کو تسلیم نہیں کرتی, جب حدیث والا نبی خود آ گیا تو اس کو بھی نہیں مانے گا جب تک امام ابو حنیفہ اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت نہ کرے. اس کو یہ قوموں مذہب ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی حنفی مذہب کے مطابق ہی فیصلے کریں گے. در مختار میں بھی لکھا ہے دراسات النبیب کے رد میں جو ذب و ذبابات دراسات لکھی ہے مولوی عبدالرشید نعمانی نے, اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے. مکتوبات مجدد الفسانی میں بھی یہ چیز لکھی ہے. ان کے کئی وڈیروں نے یہ بات کہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے وہ بھی مذہب حنفی کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے. گویا نبیوں کی نبوت رسالت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اگر مانے یا کسی کو نبی رسول
کتنی صحیح کیوں نہ ہو اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو ہر مسئلے میں اپنا فیصل اور حاکم مانے، نبی کا فیصلہ آ جائے، نبی کی حدیث آ جائے، جہاں قرآن آ جائے، پھر اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات اللہ راسب العین سارے اور ماتھے پر ہم کو بات قبول کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو بات قرآن و سنت کے خلاف چلی جاتی ہے اہل حدیث اس کی نہ دعوت دیتا نہ اسے تسلیم کرتا۔ میرے بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منج ہے، یہ ہمارا موقف ہے، اس کے خلاف ہم نہ کسی کی بات قبول کرتے ہیں کہنے والا کا اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اس کے خلاف جس کی بات آ جائے اس کو رد کر دیتے ہیں کہنے والا کا کوئی ہو۔ اور یہ صرف اور صرف اہل حدیث کی دعوت ہے، اہل حدیث کے سوا کسی شخص کی یہ دعوت نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں جو صحیح اور سچا منج ہے کتاب اور سنت کا، قرآن اور حدیث کا، اس کے اوپر اللہ ہمیں قائم رکھے۔ انشاءاللہ باقی بات پھر مجلس کے آخر میں ہوگی سوالوں کے جواب۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔